بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون اسلام کے احکام میں ایک بنیادی حکم اخلاص کا ہے اور اسلام کی منع کی ہوئی چیزوں میں ایک بنیادی چیز ریا ہے، یعنی ہر عمل میں عقیدے کا ہو، عبادت کا ہو، اس میں اخلاق کا ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا یہ مطلوب ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، ایسا ہی عمل مقبول بھی ہے۔ کسی عقیدے میں، کسی عمل میں، کسی عادت میں دکھاوے کا جذبہ مخلوق میں مقام اور مرتبے کی چاہت اور خواہش، مخلوقات سے کسی قسم کا کوئی بدلہ یا صلہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کام کو کرنا نہایت مضمون، سخت ممنوع اور بڑی سزا کا سبب ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کو کرنا یہ اخلاص ہے۔ مخلوق میں کسی قسم کے کسی نتیجے کو چاہنا اس عمل کے ذریعے سے یہ ریا ہے، دکھاوا کرنا کہتے ہیں۔ ریا کے عنوان پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے کلام کیا، اسی کا کچھ حصہ آج مذاکرے کے طور پر آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے۔ نہایت توجہ اور اہتمام سے سننا چاہیے، اس لیے کہ آج کل بیشتر اعمال میں ریاکاری کا جذبہ بہت غالب ہو گیا۔ آدمی کام بھی کرے، اللہ کے پاس مقبول بھی نہ ہو، اجر بھی نہ ملے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ انسان کا نفس کس کس انداز سے آدمی کو ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے، اس کے بھی کچھ جزئیات کو یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں، افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ سورہ معاون کی دو آیات کا یہ ترجمہ ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون، اتنے حصے کا، سورہ معاون کے اتنے حصے کا ترجمہ ہے۔ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور ریا اور نمود سے اپنے اعمال اور طاعتوں کو بچائے، کیونکہ ریا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جزا و سزا دے گا اور انعامات عطا فرمائے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ انہی کے پاس جاؤ جن کے دکھانے کو نمازیں پڑھتے اور عبادتیں کیا کرتے تھے، اپنی عبادتوں کا ثواب انہی سے لو، دیکھو کیا دیتے ہیں۔ دوسری طویل حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کی شاہین شاہی عدالت میں غازی اور عالم اور سخی کی پیشی ہوگی اور تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ، تعلیم و تعلم، مشغلہ دین، اپنے صدقات و خیرات کا اظہار کریں گے۔ حکم ہوگا کہ یہ سب اعمال تم نے چونکہ محض دکھاوے اور نام کے لیے اسی غرض سے کیے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص غازی ہے، فلاں شخص بڑا عالم ہے، فلاں شخص بڑا سخی ہے، یہ باتیں حاصل ہو گئیں کہ دنیا میں تم کو شہرت حاصل ہوئی، لوگوں نے تم کو غازی، عالم، سخی کہہ کر پکارا۔ جس مقصود کے لیے اعمال کیے تھے جب وہ حاصل ہو چکا تو اب کیا استحقاق رہا اور یہاں کیا چاہتے ہو؟ لہذا جاؤ جہنم میں۔ جس عمل میں ذرہ برابر میں ریا ہوگا اس کو حق تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائیں۔ اس ارشاد کو ہوش کے کانوں سے سنو اور عبرت پکڑو۔ جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگا اس کو حق تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر اور داڑھی اور ہونٹوں کو چکنا کر لیا کرے تاکہ لوگ اس کو روزے دار نہ سمجھیں۔ خیرات کیا کرے تو اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جو اپنے سر جھکائے بیٹھا تھا تنبیہ کے طور پر یوں فرمایا تھا کہ میاں گردن اٹھاؤ، خشوع دل سے ہوا کرتا ہے نہ کہ گردن سے۔ مجمع میں بیٹھتے ہیں تو ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور اچھے عمل کے ذریعے سے وقعت اور منزلت کا خواہش مند ہو، اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ عبادت سے مقصود اللہ کی رضامندی ہے۔ اور اب چونکہ اس مقصود میں دوسرا شریک ہو گیا کہ مخلوق کو راضی کرنا، مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا یہ مقصود ہے، لہذا اس کا نام شرک اصغر ہے۔ یاد رکھو کہ ریا چھ طرح سے ہوا کرتا ہے۔ غور سے سن لینا، یہاں تو طالبین ہی آتے ہیں، انداز کا اتار چڑھاؤ دیکھنے تو نہیں آتے تھے۔ ریا چھ طرح سے ہوا کرتا ہے۔ اول بدن کے ذریعے سے، مثلا شکستگی، ذوف، غنودگی، پلکوں کا جھپکانا ظاہر کیا جائے تاکہ روزے دار سبھی دار خیال کرے، بہت تھک گیا رات میں عبادت کر کے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ایسا معلوم ہوتا رہا تمام بھی ذرا عبادت میں نہ رہا، شکستگی ہے، ذوف ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے روزوں پر روزے، روزوں پر روزے رکھتے ہوئے کمزور ہوں گے۔ شکستگی، ذوف، غنودگی، پلکوں کا جھپکنا ظاہر کیا جائے تاکہ روزے دار شبے دار خیال کرے، یا مثلا غمگین صورت بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کو آخرت کی بڑی فکر ہے۔ یا مثلا پراگندا حال رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین میں اس قدر مشغول ہیں کہ بال سنوارنے کی بھی فرصت نہیں ہے, نخت بنوانے کا موقع ملتا ہے لب بھی بنائے ہوئے نہیں ہیں, بال بھی صحیح کیے ہوئے نہیں ہیں, یا آواز پست اور آہستہ نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ریاضت اور مجاہدہ کرتے کرتے اتنا ذوق ہو گیا ہے کہ آواز تک نہیں نکلتی, بدن کے ذریعے سے یہ مختلف شکلیں ہیں, یہ نباز ہوتے ہیں, یہ بڑے لوگ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں, دوسرے ہیئت کے ذریعے سے رفتار میں نرمی, ذوق ظاہر کرنا, سر جھکانا, سجدے کے نشان کا باقی رکھنا, آنکھ کا بھینچنا, ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالت وجد میں ہے یا مکاشفے میں مشغول ہیں, ایسا سمجھنا کسی چیز کا ان کو کشف ہو رہا, وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور فکر کے اندر مستغرق ہیں, محو ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں. تیسری شکل, شکل و شباہت اور لباس میں ریا کا ظہور, مثلاً اون کے اور موٹے جھوٹے کپڑے پہننا, پنڈلی تک پائچا چڑھانا, کپڑوں کا بوسیدہ میلا کچیلا رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ صوفی صاحب ہیں, حالانکہ تصوف سے اتنے کورے ہیں کہ اس کی حقیقت و ماہیت بھی نہیں جانتے. یا چوغا, ڈھیلی آستینوں کا جبہ پہننا تاکہ لوگ عالم سمجھیں, یہ جگہ تو لطیفہ ہی ہو گیا. ایک جلسے میں ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے, مجمع چیرتے ہوئے ایک صاحب آئے, چوغا لمبا پہنے ہوئے, زبردست قسم کا پگڑا اور خاص قسم کا لباس وباس پہن کے آگے سامنے بیٹھتے ہی وہ صاحب مروب ہو گئے, نہ بڑا عالم معلوم ہوتا ہے, تقریر ان کی جمنے کے بجائے خراب ہو گئی. بہرحال جیسی کچھ انہوں نے تقریر کی اس کے بعد میں جب وہ جانے لگے تو وہ کہنے لگا, ملا جی تم نے تو بڑی بڑھیا تقریر کی. اس نے کہا جس سے مروب ہو کے ان کی تقریر خراب ہو گئی, تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا, تو اس نے کہا تو نے تو میری پوری تقریر خراب کر دی. صورت ایسی بنایا گئی سمجھ میں آ رہا کہ اس سے بڑا علامت الدہر کوئی دوسرا نہیں. یا امامے پر رومال باندھے رکھنا, جرابے پہنے رہنا, موزے پہنے رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس درجے کے متقی ہیں کہ راستے کے گرد و غبار تک سے پرہیز کرتے ہیں کہ خدا جانے کس کی ملکیت ہوگی. پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض تو وہ لوگ ہیں جو صوفیوں اور دینداروں کے دلوں میں قدر و منزلت کے طالب ہوتے ہیں اور ہمیشہ اسی نیت سے میلے کچیلے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور اس حالت میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا کپڑا جس کا پہننا شرعاً جائز ہو اور سلف نے بھی ایسا لباس پہنا اور استعمال کیا ہو ان کو دیا جائے کہ اس کو پہن لیجئے تو ان کو ایسا ناگواز گزرتا ہے جیسے کسی نے ذبح کر دیا ہو, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس سے ان کا مطلب فوت ہوا جاتا ہے, کیونکہ لوگ صاف ستھرا کپڑا پہنے دیکھیں گے تو ان کی وہ قدر نہ کریں گے جو میلے کپڑوں میں کرتے تھے, بلکہ یوں کہیں گے کہ اب صوفی صاحب کے زہد میں کمی آ گئی اور تصوف کا رنگ بدل چلا. اسلام تو صاف ستھرا مذہب ہے, صفائی کو اسلام پسند کرتا ہے, صاف ستھرے رہو. اس سے پہلے آپ کو سنایا گیا تھا کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید بڑے بڑے بال رکھتے تھے, نہ تیل نہ کنگھی, بکھرے ہوئے رہتے تھے. حضرت نے ان کو لکھا, نہ آپ بالوں کے خالق ہیں نہ آپ بالوں کے مالک حقیقی ہیں, آپ کو بال ایسا رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, دھو دھلا کے صاف ستھرا رکھیے, تیل لگائیے, کنگھی کیجیے, سلیقے سے رکھیے بالوں. بعض لوگ امیروں تاجروں میں مقام پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں, اور سوچتے ہیں کہ اگر پرانے پھٹے کپڑے پہنے تب تو عمرا کی نظروں میں وقعت نہ ہوگی بلکہ ان کو ہمارے پاس بیٹھنے سے بھی نفرت ہوگی، اور اگر لباس فاخرہ پہنا تو لوگ زاہد و صوفی نہیں سمجھیں گے۔ لہذا ایک نئی صورت اختیار کرتے ہیں کہ بیش قیمت باریک کپڑوں کو گیروا یا آسمانی رنگ کا رنگوا لیتے ہیں، اگر ان کی قیمت دیکھیے تو شاہانہ لباس کے برابر ہے، اور رنگ و روپ ملاحظہ کیجیے تو درویشانہ صوفیانہ ہے۔ اس طرح پر اپنا مطلب حاصل کرتے اور ریاکار بنتے ہیں۔ چنانچہ اگر ان کو پھٹے کپڑے پہننے کو دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان کو پہن لیجیے تو سب ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ ایسے کپڑوں کا پہننا امیروں کی نظروں سے گر جانے کا سبب ہے۔ چوتھے، گفتگو اور زبان سے ریا کیا جائے۔ جیسا کہ تم نے بعض دنیا دار وائزوں کو دیکھا ہوگا کہ زبانیں موڑ موڑ کر مقفع مسجع عبارتیں بنا بنا کر سلف صالحین کی نقل اتارتے، اور محض دکھاوے کی غرض سے کبھی آواز کا لہجہ پتلا بناتے ہیں، کبھی غمگین کے دل میں تو اثر خاک بھی نہیں مگر بناوٹ اور تصنع یوں بتا رہا ہے کہ بڑے عالم اور صوفی ہیں، بالکل سلف کا نمونہ۔ اسی طرح مثلا حفظ حدیث اور مشائخ و علماء زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ اور اظہار کرنا، فلاں بزرگ کی ہم نے زیارت کی، فلاں شیخ سے ملے، یا کسی حدیث کے متعلق صحیح یا ضعیف ہونے کا جلدی سے حکم لگا دینا تاکہ لوگ محقق محدث سمجھیں، یا بدکاری اور معصیت کے تذکرے پر زبان سے آ اور ہائے افسوس کے کلمے نکالنا، یا خلاف شرع باتوں سے نفرت ظاہر کرنا اور کوڑھنا حالانکہ ان کے دل میں رنج یا نفرت کا اثر نام کو بھی نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ محض اس غرض سے ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پارسا اور اللہ والا اور شریعت کا متبع سمجھیں۔ کس کس انداز سے نفس لے کر جاتا ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ پانچویں، عمل میں ریا، جیسے قیام زیادہ کرنا، رکوع سجدے میں دیر تک رہنا، سر جھکانا، کسی طرف توجہ نہ کرنا، پلکوں کو جھکائے رکھنا وغیرہ، تاکہ لوگ ان کو عابد، زاہد، باعفت، پارسا سمجھیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دل ان خوبیوں سے کورے اور خالی ہیں، اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، ریس دوڑا، اور اگر کسی کو معلوم کر لیں کہ وہ ان کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو فوراً سکینت وقار کے ساتھ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے لگتے ہیں تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ ان کی نماز خشوع خضوع سے بھری ہوئی۔ تم ہی بتاؤ کہ یہ ریا نہیں تو اور کیا ہے؟ چھٹے، اپنے شاگردوں اور مریدوں کی کثرت اور مشائخ کی کثرت کا تذکرہ کرنا۔ میرے اتنے شاگرد ہیں، میرے اتنے مریدین ہیں، میں نے اتنے شیوخ سے ملاقات کی ہے، فلاں فلاں سے میں ملا ہوں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کی بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور بعض لوگ اس کے خواہش مند ہوتے اور تدبیر کرتے ہیں کہ کسی طرح سلاطین، عمراء، علماء، صلحاء ان کی زیارت کو آنے لگیں تاکہ ان کی شہرت ہو جائے کہ فلاں شخص ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی خدمت میں ایسے ایسے بڑے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور بادشاہ اور عالم سبھی آستانہ بوسی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ سب دین میں ریاکاری ہے، اور ریا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ ریا کے حرام ہونے کی دو وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا معتقد بنانا لازم آ رہا ہے، اور دھوکہ دینا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسی طرح روپیہ دے کے دیکھنے والے یوں سمجھے کہ اس کو ہبا کر رہا ہے، حالانکہ وہ ہبا نہیں کرتا بلکہ اس کو قرض دیتا ہے، تو چونکہ اس میں بھی دھوکہ لازم آ رہا ہے اس لیے یہ بھی معصیت، دیکھنے والا ہبا سمجھ رہا حالانکہ جناب قرضہ دے رہا ہے۔ سجائے کہ بناوٹ اور تصنع کی صورت بنا کر لوگوں کے خیالات میں اس بات کا ڈالنا، یہ بڑے نیکوکار قابل تعظیم ہیں، اور اس طرح پر لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا، سو اس کے دھوکا ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ پھر ایسے بکار شخص کو فاسق کیوں کر نہ کہا جائے؟ دوسرے یہ کہ ریاکاری حق تعالیٰ کی شان میں ایک طرح کی گستاخی کرنا ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو ادب سے، مگر اس کا مقصود یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے بہت سارے جو دوسرے خدام کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو گھورنا مقصود ہے، اس واسطے کھڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہوں کے دربار میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی، کھڑے ہوئے ہیں تو آسانی سے دوسری جگہ ٹھہر کے غور سے تو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہاں ادب سے کھڑے ہو گیا تو بادشاہ کے احترام میں کھڑا ہوا بول کے سمجھ میں آ رہا، مگر جناب کا مقصود کسی کو گھورنا ہے۔ اسی طرح جب عبادت میں حق تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہوئی بلکہ بندوں کی رضا مطلوب ہوئی یا کوئی نفسانی غرض مطلوب ہوئی تو اس کو نیکوکار سمجھیں اور اس کے معتقد ہوں تو گویا بندوں کو خدا کی بنسبت اپنے نفع اور نقصان پر زیادہ قادر سمجھیں، اور دل میں بندوں کی یہاں تک عظمت بٹھا لی کہ عبادت بھی انہی کے نظر گزار دی۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے، پھر اس غرض اور نیت میں جتنا زیادہ بگاڑ ہوگا اسی قدر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ بعض ریاکاروں کا مقصود تو صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کیا کریں، ہمیں مقتدا سمجھیں۔ بعض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو دیندار سمجھ کر ہمارے پاس امانتیں رکھیں، ہم کو اپنی اوقاف کا متولی بنائیں، یتیموں کا مال ہمارے سپرد کریں، بس ان کے قبضے میں لا کر اڑانے کھانے کا موقع ملے۔ ظاہر ہے کہ اس کا گناہ پہلے کی بنسبت زیادہ ہے۔ بعض کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو نیک بخت سمجھ کر عورتیں لڑکے ہمارے پاس آنے لگیں اور اس کی آڑ میں بدکاری کا بخوبی موقع ملے، یا ان ضعیف دل عورتوں بچوں سے مال ہمارے ہاتھ آئے اور اس کو فسق و فجور و لہو لعب میں خرچ کر سکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا گناہ پہلی دونوں صورتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالی کی عبادت کو گناہ کا آلہ اور پروردگار کی مخالفت کا وسیلہ بنا لیا۔ اسی طرح جن عبادتوں میں ریا ہوتا ہے وہ بھی مختلف درجے کے ہیں، ان میں سے بعض کا گناہ بعض سے بڑھا ہوا ہے۔ اصل ایمان میں ریا، جیسے منافق کہ اس کے دل میں ایمان تو نام کو بھی نہیں ہوتا مگر اس نے اپنی صورت مسلمانوں کی سی بنا رکھی ہے تاکہ لوگ کافر سمجھ کر اس کے جان اور مال کو حلال نہ سمجھیں، یعنی اپنی جان مال بچانے کے مقصد سے صورت مسلمانوں کی بنا رہی ہے اندر میں بے ایمانی نفاق۔ یا مثلا ملحد اور مرتد، جس کا ایمان جاتا رہا مگر وہ کسی مصلحت یا لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کر رہا ہے، اس ریا کا گناہ بہت سخت ہے۔ چنانچہ کلام مجید میں مذکور ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ دوسرا درجہ اصل عبادتوں میں ریا کرنے کا ہے، مثلا لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا، زکات دینا، اور اگر تنہا ہو کہ کوئی شخص پاس نہ ہو تو نہ نماز ہے نہ زکات۔ دینی مدرسے کے طلبہ ہیں تو وہ بھی توجہ سے دھیان سے سن، مدرسے میں رہتے ہیں، منصبوں کی نگرانی میں رہتے ہیں، نماز ہمارا سب پڑھتے، گھروں کو چلے گئے سب برخاست۔ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا اور زکات دینا، اور اگر تنہا ہوں کہ کوئی شخص پاس نہ ہو تو نہ نماز ہے نہ زکات، اس سے معلوم ہوا کہ عبادت یہ محض لوگوں کو دکھانے کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف ہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ عبادت کس نیت سے ہو رہی، لہذا اس کا درجہ اگرچہ پہلے درجے سے کم ہے مگر پھر بھی سخت اور شرک اصغر ہے. مسلسل اس طرف توجہ دلائی جاتی رہتی ہے. ہماری حالت اعمال کے اعتبار سے اجتماعی حالات میں انفرادی حالات میں یکساں ہو جانا, مختلف انداز سے اس پر روشنی ڈالی جاتی رہتی ہے. باہر با اخلاق ہے, اندر بد اخلاق. مسجد میں تقویٰ پرہیزگاری, مسجد سے باہر جانے کے بعد میں نہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں تو عمل ٹھیک ہے, لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمل ٹھیک نہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہیں تو کام چھوڑ دے رہے ہیں. دین کا تیسرا درجہ جو سب میں ادنا ہے, یہ ہے کہ فرائض عبادتوں میں تو ریا نہ ہو, مگر مستحب اور نوافل عبادتیں لوگوں کے دکھلانے کو کی جائیں. مثلا لوگ موجود ہوں تو نفلیں زیادہ پڑے گا, فرضوں کو بھی سنبھال کر ادا کرے گا. جب عرفہ اور عاشورے کا دن آئے تو اس کا روزہ بھی ضرور رکھے. اگر زکات کا وقت ہو تو لوگوں کی موجودگی میں اس مد کے اندر عمدہ اور نفیس مال نکالے. اور اگر سفر وغیرہ کی حالت ہو یا تنہائی کی حالت ہو یا علیحدگی کا وقت ہو تو نہ نماز ٹھیک طرح ادا ہو, نہ نفلیں نمازیں ادا کرے, نہ نفل روزے رکھے, فرض نماز بھی پڑھے تو کوے کی سیٹ ہوں گے گویا. اسی طرح زکات تو ضرور دیتا ہے, مگر سر کے اوپر سے محض بوجھ اتارنے کے لیے ردی مال سے زکات دیتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھا مال, نہیں دیکھ رہے تو ردی مال. بس اس کا گناہ ایمان و فرائض میں ریا کرنے کے گناہ سے کم ہے, مگر یہ بھی حرام ہے اور دین کی بربادی کے لیے کافی ہے. یہ بھی یاد رکھو کہ ریا کے ارادے میں تفاوت کی وجہ سے کبھی گناہ کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. مثلا ایک صورت تو یہ ہے کہ عبادت سے مقصود محض دکھاوا ہو, کہ عبادت کا ارادہ ہی نہ ہو. مثلا بلا وضو لوگوں کے دکھلانے کو نماز پڑھنا, یا لوگوں کے دکھاوے کو روزہ رکھنا, کہ خلوت میں گئے افطار کر لیا. بس اس کا گناہ تو نہایت ہی سخت ہے. اور ایک صورت یہ کہ عبادت بھی مقصود ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ریا کی بھی آمیزش ہو. عام طور پر یہ ریا پایا جاتا ہے. اس کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ کہ مقصود محض عبادت ہے, جس کی صورت یہ ہے کہ اگر تنہا ہوتا تب بھی نماز پڑھتا, جیسے لوگوں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہے, مگر چونکہ دوسرے نے نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا ہے اس لیے طبیعت اس کی خوش ہو گئی, اور نماز کا پڑھنا اس کو گرا معلوم نہ ہوا. بس اگر اتنی ہی بات ہے تب تو امید ہے کہ حق تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لے اور اس پر ثواب بھی مرحمت فرما دے. باقی یہ دوسری بات کہ اس ریا کی سزا بھی دے یا اس کی وجہ سے عبادت کے اجر و ثواب میں کمی فرما دے, یہ دوسری بات. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت کا ارادہ مغلوب اور دکھاوے کا خیال غالب ہو. یعنی یہ حالت ہے کہ جتنی عبادت لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے, تنہائی اور خلوت کی حالت میں اتنی عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی. بس یہ عبادت جس کی ریاکاری کی یہ حالت ہو کسی طرح بھی قبول ہونے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ اس میں عبادت کا بھی اگرچہ ذرا سا قصد و ارادہ شامل ہے, مگر وہ اتنا مغلوب ہے کہ اس کا کچھ اعتبار نہیں. لہذا اس کو شریح ریاکاری سمجھا جائے گا اور اسی عبادت پر سخت عذاب کا اندیشہ ہے. یعنی ریاکاری کا ارادہ غالب ہو, عبادت کا ارادہ مغلوب. تیسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت اور ریا دونوں برابر برابر ہوں. مثلا عبادت سے جس قدر اللہ کی فرما برداری مقصود ہو, اسی قدر لوگوں کو دکھلانا بھی مقصود ہو. یہ ایسی حالت ہے جس میں نفع اور نقصان چونکہ برابر ہے, اس لیے ممکن ہے کہ اس پر نہ عذاب ہو نہ ثواب. مگر چونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جملہ شرکا میں سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز میری ذات ہے, لہذا کچھ عجب نہیں کہ اس صورت میں بھی نقصان کو نفع پر ترجیح دے کر عبادت کو باطل قرار دیا جائے. بس غیب کی خبر تو اللہ کو ہے, کہ ایسے شخص کا معاملہ کیا ہوگا, مگر بظاہر بہرحال یہ حالت گناہ سے خالی معلوم نہیں ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اپنے زمانے میں پائے جانے والے جو حالات تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تفصیل انہوں نے سنائی کہ عام طور پر اور چیزوں میں اتنا زیادہ مظاہرہ نہیں ہوتا تھا, عبادات وغیرہ میں یا دینی شکل و صورت میں زیادہ ہوتا. آج کل ہمارے اپنے احوال کے حساب سے ہم کو بھی دیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ کن چیزوں میں ریاکاری کا عنصر غالب ہے. اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے صاف ستھرا رہنا, اللہ کو پسندیدہ ہے صفائی پاکیزگی, اس مقصد سے اسلام کا پسندیدہ لباس سے وطن کرنا, اور ایک یہ کہ لوگوں میں اچھا دکھنا, مخلوق کو دکھانے کے مقصد سے صفائی ستھرائی شروع ہو گئی, مخلوق کو دکھانے کے مقصد سے بننا سنورنا شروع ہو گئی. کسی کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو اس میں دکھاوا آ گیا, کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کر رہے ہیں تو اس میں دکھاوا آ گیا, کسی کی کوئی مدد کر رہے ہیں تو اس میں دکھاوا آ گیا. مخلوق سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی نیت کے بغیر عمل کو انجام دینے کا اہتمام کرنا, نہ مجھے عزت چاہیے لوگوں کی, نہ شہرت چاہیے, نہ نام نمود چاہیے, نہ ان کی خوشنودی چاہیے, اکرام احترام اتنا کرتا ہوں میرے ساتھ میں کچھ تو بھی احترام کا معاملہ کرنا مقصد سے کرتے ہی کہ ایک بار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ ہے, جسے جائیں دیں جسے جائیں نہ دیں. ان کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا قصہ ختم ہو. اسی لیے اپنے اردو میں ایک محاورہ چلتا ہے, نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی کیا مطلب, اس سے یہاں کچھ ملے گا اس کی توقع مت کرو. خواتین کو بھی اس سلسلے میں توجہ کرنی چاہیے, خاندان کے بڑوں کی عزت کرتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, کام کاج کرتی ہیں, مدد کرتی ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. یہاں اس کا صحیح صلہ ملنا مشکل بھی ہے, اور پھر اس مقصد سے اگر کرے تو آخرت کی اجر سے محروم ہو جانے کا ڈر. بزرگوں کے حالات پر نظر رہنی چاہیے, حضرات صحابہ کرام کے احوال پر غور و فکر ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب محنت کا, مجاہدے کا, جان مال کی بازی لگا دینے کا موقع آتا تھا صحابہ کرام پیش پیش رہتے تھے, لیکن جب مال غنیمت مل جاتا, مال غنیمت کی تقسیم کا نمبر آتا تو سامنے نہیں آتے تھے, چھپ جاتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پانی طلب کیا تو ان کے پاس موجود شخص نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اکرام میں احترام میں پانی میں تھوڑا سا شہد لا کے ملا کے دیے تاکہ میٹھا بھی خوب ہو جائے, ذائقے دار بھی ہو جائے, افادیت بھی بڑھ جائے, اکرام میں لا کے پیش کر دیا. انہوں نے اس کا ایک گھونٹ لیا اور سمجھ گئے کہ اس میں شہد ملایا گیا ہے, بہت ہی ذائقے دار ہے. فوراً فکر میں پڑ گئے اور زبان پر یہ جملہ آیا, یوں فرمانے لگے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری تھوڑی بہت دین کی خدمت کا صلہ ہم کو یہیں دنیا میں مل جا رہا. یہ عجیب ان لوگوں کا مزاج. بہنوں کے لیے بھی ماضی قریب کا ایک واقعہ بڑا عبرت اور معزت کا ہے. چند برس پہلے بوسنیا وغیرہ کے علاقے میں بڑے فسادات ہوئے, مسلمانوں کا بہت پتلا خون ہوا, ہزاروں لوگ جان کھو بیٹھے، بے شمار عورتیں بیوہ بن گئیں، بے شمار بچے یتیم ہو گئے، تو ان کی مدد کے واسطے اسلامی اداروں نے پروگرام بنایا کہ مختلف مسلمان ملکوں میں لوگوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے خیراتی ادارے بنائے، اور جگہ جگہ تعاون ڈالنے کے واسطے بوتس لگا دی، اس کے اوپر تفصیل لکھ دی کہ فلاں ملک کے مظلوم اور مفلوق الحال لوگوں کی مدد کے واسطے آپ اس میں تعاون فرمائیں، لوگ اس میں اپنا اپنا تعاون جاتے آتے ڈالتے رہتے، ان کا جو عملہ تھا اسٹاف تھا وقتاً فوقتاً 8 دن 15 دن میں ایک دفعہ آتا، اس کو کھولتا، اس میں جو کچھ رقم جمع ہے وہ لے جاتا، اس سے مدد کرتا غریبوں، اس کی پوری نگرانی وغیرہ بھی رکھی جاتی ہے۔ تو ایک ملک میں ایک بوتس پر جس میں مدد کے لیے رقم ڈالنے کے لیے متعین کیا گیا رکھا گیا تھا، اس کا یہ جو کارندہ ہوتا ہے اس کو کھول کے اس میں سے رقم نکال کے لے جانے کے مقصد سے وہاں آیا، تو دور سے ایک عورت نے اسے دیکھا کہ یہ خیراتی ادارے میں کام کرنے والا شخص ہے، تو اس کو بلایا۔ وہ تاجر تھی خاتون، بڑی دکانیں تھیں اس کے پاس، کپڑوں کی بہت بڑی دکان، اس کو اس نے بلایا، تفصیلات پوچھی کہ تم فلانا کام کرتے ہو، بولے جی، اپنے دکان میں لے گئی، اس کو بتایا کہ یہ کپڑے کیا ان لوگوں کو کام آ سکتے ہیں جن کی آپ مدد کر رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ تو بہت عمدہ کپڑے ہیں، بہترین مال ہے، کیوں نہیں آ سکتا، اس میں تو ہر قسم کے کپڑے ہیں اور ہر سائز کے ہیں، ہمارے لیے تو بہت کرامت چیز ہے۔ کہا کہ اچھا ایسا کرو، اگر کام آ سکتے ہیں آپ کو تو جا کے گاڑی لے کے آؤ۔ گاڑی لے کے آئے، اب اس میں سے نکال کے اس کو بھرتے جا رہی گاڑی میں، گاڑی بھر گئی تو ہر ایک گاڑی منگا بولی تھی، اس کو بھرا اور کہا کہ اب یہ لے جا کے ان غریبوں میں تقسیم کر۔ وہ جو تعاون وصول کرنے والا شخص تھا کارندہ، اس نے کہا کہ محترمہ تمہارا نام کیا ہے بتاؤ، اتنا بڑا تعاون آپ کی طرف سے ان پریشان حال لوگوں کی مدد کے واسطے، بڑی غیر معمولی خدمت ہے اور آپ کا بہت بڑا یہ تعاون ہے، اور ہمارا جو ادارہ ہے اس ادارے کے ذمہ داروں کو مجھے بتانا ہے کہ اتنی بڑی مدد ایک خاتون کی طرف سے ملی ہے، اس واسطے میں آپ کا نام دریافت کر رہا ہوں۔ وہ خاتون بڑی عجیب غریب نکلی، اس نے کہا کہ جس کے لیے میں نے یہ مدد کی ہے اس کو میرا نام معلوم ہے، نام نہیں بتایا اس نے، اتنی بڑی خدمت۔ یہاں ہم 10-5 روپے کسی کو دیتے ہیں، نام چاہتے ہیں اس کو، بہت بڑی دولت ہے اخلاص۔ چھوٹا سا عمل ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو بہت پسند، بڑے سے بڑا عمل ہے لیکن مخلوق میں کوئی عزت، کوئی شہرت، کوئی نام نمو، کوئی مقام مرتبہ، کوئی حیثیت اگر مطلوب ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی ہے تو کوئی اس کی کوئی قیمت اللہ کے نگاہ میں نہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے، جو یوں کہتے ہیں کہ میں حتی المقدور خدمت کرتا ہوں، جہاں تک ہو سکے خیرخائی کرتا ہوں، بھلائی کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اس کے باوجود میرے ساتھ میں یہ لوگ ایسا کئی کو کرتے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ بہت لوگ پریشان ہیں۔ طبیعی اور فطری طور پر تو آدمی کو دکھ کی بات ہے، لیکن اس مقصد کے لیے تو اس نے وہ خدمت نہیں کی ہے نا، خدمت تو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، تو وہ ثواب کہاں جائے گا، وہ تو کہیں نہیں جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کی خوب خدمت کی لیکن اس خدمت کا صلہ جس کی خدمت کرے اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں مل رہا، تب بھی اپنا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، اس میں اس کا انعام تو اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ سے اخلاص مانگنا بہت بڑی دولت ہے، اخلاص، تمام اعمال کی مقبولیت اخلاص پر موقوف۔ مشہور حدیث ہے، اکثر مسلمانوں کی زبان پر رہتی ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے حساب سے عمل کا معاملہ ہوتا ہے، نیت اچھی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے برکات ہوتے ہیں. ہم سنے تھے اپنے بڑوں سے کہ پہلے کے زمانے میں بادشاہ لوگ ماضی قریب تک بھی جنگلوں وغیرہ میں جاتے تھے شکار کرنے کے واسطے. تو شکار کرنے کے واسطے گیا ایک بادشاہ، اس کو کچھ کھانے پینے کا تقاضا ہوا، تو ایک باغ میں باغ نظر آیا تو باغ میں چلے گئے، اور اپنا کچھ تقاضا رکھا تو باغ کے مالک نے ایک انار توڑ کر اس کا رس نکال کے پیالے میں پیش کرا. ایک انار کے رس سے پیالہ بھر گیا، پیا، مقدار بھی خوب، ذائقہ بھی عمدہ، کلر بھی بہترین، جی بڑا خوش ہو گیا، اتنا شاندار باغ میری مملکت میں مجھے پتا نہیں، اس باغ پر تو قبضہ کر لینا چاہیے. دل میں یہ سوچ لیا بھی. یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے باغ، اتنا عمدہ باغ. مگر بولا کچھ نہیں، بولا کہتے ہیں اور کچھ پینے کو جی اشارہ، ایک آدھ پیالہ اور لے لیں. وہ دیکھ رہا ہوں تماشا، گیا وہ انار توڑا، وہ نچوڑا تو تھوڑا سا رس نکلا، دوسرا توڑا تو پھر تھوڑا ہی نکلا، پھر توڑا تیسرا تو پھر تھوڑا ہی نکلا، تو وہ لا کے دیا، مقدار بھی کم تھی، ذائقہ اور مزہ بھی ویسا نہیں تھا جیسے پہلے تھا. بھائی کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا مجھے، پہلے تو ایک ہی پھل توڑ کے لائے تھے تم، اور اتنا زیادہ رس بھی نکلا تھا اور مزہ بھی شاندار تھا، اب تم دو تین پھل توڑ کے رس نکال کے لائے، نہ مقدار اتنی بھی آئی اور نہ ہی ذائقہ ویسا. وہ کوئی بوڑھا سمجھدار قسم کا آدمی تھا شاید، وہ باغ والا، اس کو نہیں معلوم وہ کون سا ہے میں آ کے جو شربت چاہ رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں. انہیں خالی بیٹھے بیٹھے بولا گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے صاحب ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی ہے. اتنا اثر ہوتا ہے نیت کی خرابی کے نتیجے میں، اس قدر بگاڑ آتا ہے نیت کی اچھائی کے نتیجے میں، اس قدر خیر وجود میں آتا ہے. تو بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نیتوں کو پاکیزہ، اعمال کو صفت اخلاص سے انجام دینے کا خاص اہتمام کریں. دکھاوا، ریا، عزت، شہرت، دنیا میں مقام، مرتبہ، یہ نہ ہمارا مقصود نہ مطلوب. اسی واسطے لا الہ الا اللہ کا جب ذکر کراتے ہیں سلسلے میں، کیا بولتے ہیں کہ نیت یہ رکھو، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میری نیت تو بس اللہ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. نہیں نکلتا آسانی سے یہ مقصود وہ مقصود وہ مقصود، بہت سارے مقصودہ بن گئے. کیا کیا چیزاں مقصود ہے کچھ مت پوچھو آدمیوں، ہزاروں مقصودات بن گئے. سب چیزوں کو دل سے نکالنے کے واسطے مسلسل بولنا کوئی مقصود ہے جی میرا مقصود اللہ، اللہ کی ذات، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، بس یہ میرا مقصود. مسلسل توجہ کے ساتھ میں کریں گے ذکر، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے نام کی برکت سے وہ خرابی نکل جائے، پاکیزگی آ جائے. مگر ذکر کرتے نہیں نا، پابندی سے، پابندی سے ذکر کرنا پورے احتجاج کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، تھوڑی دیر بیٹھ کے روزانہ سوچنا بھی میں کس کے واسطے کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کام اللہ کے واسطے کر رہا ہوں تو ہمیشہ ہی کرنا ہے نا. اس لیے کہ اللہ کے پاس صلا تو یہاں سے جانے کے بعد ملیں گا نا، یہاں جب تک ہیں اس وقت تک ان کا جو منشا ہے، ان کی جو مرضی ہے اس کو پورا کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا جیسے آج کل کے بعض نوجوانوں کا حال ہوتا ہے، امتحان آئے، رزلٹ آنے والا ہے تو نوازاں شروع، امتحان ہو گیا، رزلٹ نکل گیا، مسجد خالی. کیا ہوا بھائی، کیا بات ہے، تھوڑے دن پہلے آ رہے تھے، اب بھی نہیں آ رہے ہیں. امتحان کا مسئلہ تھا، رزلٹ کا مسئلہ تھا، اس واسطے نوازاں پڑھ رہے تھے، یہ مقصود تھوڑا ہی. ایسے ہی معمولات میں، اذکار میں، اس میں اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزاں پڑھتے رہتے، اللہ کے لیے پڑھو، اجر تو بہرحال وہاں ملے گا، یہاں اس کی برکت سے اپنا کام بنا بنا، نہیں بنا نہیں بنا. خالی اسی کو ٹارگٹ بنا کے عمل نہیں کرنا ہے. اسی بات سے ایک بزرگ پاس آدمی آ کے بولا کرتے حضرت یہ وظیفہ پڑا کچھ بھی نہیں ہوا, وہ وظیفہ پڑا کچھ بھی نہیں ہوا, وہ وظیفہ پڑا کچھ بھی نہیں ہوا. کہہ کے واسطے پڑا تھا بولے تو یہی کام کے واسطے پڑا تھا, اللہ کے واسطے پڑا تھا کیا مجھے؟ اللہ کے واسطے تو پڑا ہی نہیں, یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو آج کے سبق کا گویا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ بھائی زندگی میں جتنے کام ہم کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اللہ کے کرم سے, اور ہم ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں رسوائی سے, ذلت سے, ناکامی سے, نامرادی سے, اللہ کی ناراضگی سے ہم بچیں اور پروردگار عالم کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو اور آخرت میں کامیابی ملے, اس مقصد سے ہی ہم کو ہر کام کو انجام دینا. اسی لیے ہر ہر عمل میں بس مقصود اللہ کو راضی رکھنا ہو. اور یہ جو مختلف انداز سے نفس اعمال میں ریاکاری کو داخل کر دینے کی تدبیریں کرتا ہے, سوچتا ہے, اس میں سے ہر ایک کی نفی کرنی چاہیے. اور وہ تمام طور طریق جو لوگوں میں مقام, مرتبہ, عزت اور شہرت کا سبب ذریعہ بنتے ہیں, اس مقصد سے ان میں سے کسی چیز کو نہیں اختیار کرنا. ہاں جب اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے ہم نے کوئی کام کیا, مثلا تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی, کوئی ہمارا استقبال کر رہا ہے تو بھی ہم تقوی کا اہتمام کر رہے ہیں, نہیں کر رہا ہے تو بھی ہم تقوی کا اہتمام کر رہے ہیں, اگر ایسی صورت میں پروردگار عالم اس کی نیکی کی وجہ سے اس لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ڈال دیں, محبت ڈال دیں, جیسے اسلاف اور بزرگان دین کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کا بڑا مقام ہے, بڑی عزت ہے, بڑی حیثیت ہے, بڑا احترام ہے, تو اللہ کا ڈالا ہوا ہے, اس مقصد سے تو ان لوگوں نے ویسا کیا نہیں. تو مقصد تو اللہ کو راضی رکھنا ہو, اس کے نتیجے میں کوئی چیز یہاں آدمی کو حاصل ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز حاصل کرنے ہی کے لیے میں نے اس کام کو انجام دیا تھا, اب یہ حاصل ہو گئی تو اسے چھوڑ دینا ہے, یعنی نیت میں رہنا ہی نہیں ہے. نیت تو تعالیٰ جل شانہ کو راضی رکھنے. ہمارے ایک بزرگ تھے, ایک آدمی ان کے پاس میں گیا, کہنے لگا کہ حضرت میرا فلانا کام فلانے آدمی سے اٹکا ہوا ہے, میں کوشش کر کے دیکھ لیا مگر وہ کام نہیں ہو رہا, ذرا آپ چٹھی لکھ کے دیے تو کام ہو جاتا کہ کہے گی امید ہے میرے کو, بول کے آگے خواہش کراؤ. جس کا نام لیا جس سے کام اٹکا ہوا ہے وہ ان کا کٹر دشمن, جس بزرگ کو چٹھی لکھ کے دے بول رہا وہ ان کا کٹر دشمن. بزرگ نے کہا خیر خائی میں کہ بابا آپ کو معلومات نہیں ہے وہ میرا سخت مخالف اور سخت دشمن ہے, اگر اس کے دل میں تھوڑا بہت بھی تمہاری مدد کرنے کا کچھ تو بھی ہوں گا, میری چٹھی اگر گئی تو وہ بھی ختم ہو جاتا. تو نئے نئے حضرت آپ کیسا بھی لکھ کے دو میرے کو امیدیں ہو جائیں گا, یہ ہے وہ, بہت اصرار کر. انہوں نے کہا بھائی اگر تیرا کام ہو جاتا ہے چونکہ کسی بندے مومن کی مدد کرنا, نصرت کرنا, معاونت کرنا, کار خیر میں کچھ حصہ لے سکنے کا کوئی موقع ہے اور اس کی وجہ سے کوئی کام بن سکتا ہے تو یہ بھی چونکہ اسلام میں پسندیدہ ہے, اس کی بنا پر میں چٹھی لکھ کے دینے کو تیار ہوں اگر تمہارا کام بن سکتا ہے, مگر صورت حال دیکھو یہ ہے. چنانچہ لکھ کے دے دیے, لکھ کے جاتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کچھ گالیاں دے کے بھیجایا جواب میں, اس بد اخلاقی کا کچھ مظاہرہ کیا. انہیں آ کے بولا حضرت واقعتا ویسی چھوا جیسے آپ بولے تھے, اور کچھ بدخلقی کا اس نے مظاہرہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کے اس تحقیری انداز کی وجہ سے اگر میں اس کے منشے کی تکمیل کر دوں اور تیرا کام بن سکتا ہے تو میں تو اس کام کے واسطے بھی تیار ہوں. یعنی وہ کاغذ موڑ کے دیا کرتے کان پہ بیڑیا رکھ لیے ایسا رکھ لیا بول کے بلا کر, وہ جو انہوں چٹھی لکھ کے دیے تھے ایسا سگریٹ بیڑی کے جیسا موڑ کے دیا کرتے, وہ جو صاحب لکھے دیے نا ان کو بولو ایسا کان میں بیڑی رکھ لو. دیہاتوں میں تانا ہوتا ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں معلوم رہتا, جن کو بجٹ رہتے ہیں, غیر تعلیم یافتہ رہتے ہیں, جاہل رہتے ہیں, اس وقت سے کوئی بھی غلط سلط کام کرا تو کیا بولتے ہیں, کان میں بیڑی ہے کیا بول کے پوچھتے اس کی, ہے نا. تو وہ اس نے طریقہ اختیار کرتے ہوئے یوں کہا کہ ان کو بولو گے اس کو کان میں رکھ لیں. تو انہوں نے وہ آ کے بےچارا بڑی شرمندگی سے بولا, تو وہ بزرگ بولے اگر کان پر یہ کاغذ کو رکھ لینے سے تیرا کام ہو جاتا بولے تو میں اس کام کے واسطے بھی تیار ہوں. بالکل اس قدر خدمت کے سلسلے میں دنیا کے کسی معاوضے کا کوئی دور دور تک ان لوگوں کے پاس میں تصور نہیں رہتا. چھوٹے سے چھوٹے کام میں جب تک ریا نہیں ہوتا اس وقت تک تسلی نہیں ہو رہی ہم لوگوں کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی بنیادی تعلیمات سے کافی حد تک ہم لوگ دور ہو رہے ہیں. اسی لیے ایک مضمون سنایا گیا, ویسے ابھی یہ مضمون کا سلسلہ جاری ہے, بقدر ضرورت سنا دیا گیا ہے. حق تعالی جل شانہ اپنے کرم سے ہماری نیتوں کو پاکیزہ بنائے, اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور ریا جیسی بدترین برائی سے حق تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة سیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.
Let's go with it. Let's go with it.